حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کی روایت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس میں دو باتیں مزید بھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ان کے عبادت خانے کو توڑنے کے لیے جب امیر شہر نے حکم دیا تو فوج چل پڑی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی حاکم وقت اگر ظلم کا حکم دے تو اس کے ماتحتوں کو، اس کے نیچے کام کرنے والوں کو اس کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں؟ تو فقہا نے اس میں شریعت کا مسئلہ یہ تحریر کیا ہے کہ جہاں پر حلال اور حرام، کفر اور شرک اور اس درجے کی معصیت اور گناہ ہوتا ہو، وہاں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایک آدمی ہے اور اسے اللہ نے کوئی عہدہ اور اسے کوئی رتبہ دیا ہے، اور وہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو، یعنی جو لوگ اس کے ماتحت ملازم ہیں، انہیں یہ کہتا ہے کہ قتل کر دو، تو جب تک شرعاً ان لوگوں کا قتل کرنا جائز نہ ہو اس وقت تک اس کے حکم کو نہیں ماننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک جملہ ایسا ارشاد فرما دیا ہے جو تمام فروعات کے معاملے میں امت کی رہنمائی کرتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوقین، اللہ کی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، فی معصیت الخالق، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. تو جن مقامات پر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ میں پڑ جائے گا اور کفر اور اسلام کی بات آ گئی، وہاں پر اللہ کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس افسر کے جو اپنے ماتحتوں کو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی تعلیم دے. اسی وجہ سے بہت سے اللہ کے اچھے بندے اپنی اولادوں کو فوج میں نہیں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے زمانے کے حکمران اور بادشاہ ظالم ہیں، اور یہ بے گناہ اللہ کی مخلوق کو قتل کرتے ہیں، اور یہ بے گناہ لوگوں پر جرم ڈال کر انہیں مارتے ہیں، تو کل کو اگر ہماری اولاد بھی لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے لگی تو یہ عاقبت اپنی تباہ کر بیٹھے گی. اس لیے کہیں بھی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا اصول بتلا دیا ہے کہ اس پر بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو اختیار تفویض کیا جائے اور جس کو اختیارات دیے جائیں، اس کے متعلق یہ اطمینان بھی کر لینا چاہیے کہ کل کو یہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کی مخلوق کو اچھائی کی طرف چلائے گا یا برائی کی طرف چلائے گا. درباری ہیں اور وہ سازشیں کر کے ایک آدمی کو حکمران بنا دیتے ہیں، اور سازشیں تو فوج میں چلتی ہیں. وہ کسی بادشاہ کو لاتے ہیں، کسی بادشاہ کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس بادشاہ کو جس کو وہ لائے ہیں اس عقل کل کے متعلق انہیں آپس میں اندازہ تھا کہ یہ خدا کا نافرمان ہے، شراب پیتا ہے، عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور جیسے بادشاہوں کے ہاں ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ہے سب کچھ. اس کے باوجود وہ اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ غلبہ جو ان کے ذریعے اسے حاصل ہو جائے گا اور وہ ظلم مچائے گا، اللہ کے دین کو تباہ کرے گا. تو اس کے معاونین اور اس کو لانے والے اور اس کی حکومت پہ خوش ہونے والے، یہ سب کے سب اس ظلم میں اللہ کے ہاں برابر کے مجرم بھی ٹھہریں گے، اور خدا کے ہاں جیسے اس کی پٹائی ہوگی، اس کی بھی ان کی بھی ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے یہ کیسا بد کردار شخص ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کی اعانت کی تاکہ اسے اختیار اور عہدے حاصل ہو جائیں اور یہ ظلم مچائے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ کسی انسان نے کسی کے قتل میں معاونت کی اور صرف ایک جملہ کہہ دیا کسی کا قتل کے متعلق، ایک آدمی قتل کرنے والا تھا اور دوسرے نے صرف اسے کہا کہ کر گزر، دوسرے نے صرف اسے اشارہ کر دیا، تو فرمایا ناحق خون میں کسی کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ جملہ کہنے والا، ناحق خون میں مدد کرنے والا اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو اس کے چہرے پہ، پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ آ اسم من رحمت اللہ، آج کے دن یہ شخص خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے تمام ان لوگوں کو اپنی عاقبت کی خیر منانی چاہیے جو لوگ ظالم حکمرانوں کو آنے میں مدد دیتے ہیں اور جو ان ظالموں کو لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز، روزہ، تسبیح، حج، عمرہ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں کسی ایک کا قتل اور ناجائز قتل، اور اس ناجائز قتل میں اس ظالم کی مدد کرنا اور اس کو حکمران بنانا، اس کے بعد وہ پوری زندگی بیت اللہ میں بھی گزارنے طواف کرتے ہوئے، تو اس خون کے عوض میں وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے کہیں معاف فرما دے اور جو خون بہ گیا ہے اس خون کی تلافی کسی طرح ہو جائے، وگرنہ ظالم حکمرانوں کے ظلم میں ان کی مدد کرنا یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جتنا جتنا وہ ظلم کا دائرہ پھیلے گا اور وسیع ہوگا، لانے والے بھی اتنے ہی مجرم ٹھہریں گے۔ اور عام طور پہ بادشاہ اپنے مظالم افواج کے ذریعے کراتے تھے، اس لیے ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ آج ڈسپلن کے تحت میں جو پابندیاں کر رہا ہوں اور میں جو اپنے آپ کو غلاموں کیسی زندگی بسر کرنے پر لگائے ہوئے ہوں، کل اللہ کے ہاں پہنچوں گا تو کیا یہ میرا عذر کافی ہوگا کہ اللہ افسر بالا نے یہ حکم دیا تھا اور بادشاہ سلامت نے یہ حکم دیا تھا اور فلاں وزیر نے یہ حکم دیا تھا، اور اس کے بعد جو بھی معصیت ہوگی وہ صرف خدا انہی سے پوچھے گا، نیچے والوں سے نہیں پوچھے گا؟ اس لیے جرائج رحمت اللہ علیہ کے ہاں اس حدیث کے مطابق جب امیر جو ایک شہر نے حکم دیا کہ جاؤ اور جرائج رحمت اللہ علیہ کے عبادت خانے کو توڑ دو، تو اس کے حکم پہ لوگ گئے۔ اور عام طور پہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ آپ اس کو بٹوین دا لائنز سمجھیے کہ بین سطور کا کیا کہا جا رہا ہے۔ لوگ گئے عبادت خانے کو توڑنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ بادشاہ نے عبادت خانے کے توڑنے کے لیے فوج کو ہی بھیجنا تھا نا، عام پبلک رعایت اٹھ کے نہیں چلی گئی ہوگی۔ بہرحال جو بھی گئے، خواہ وہ عام عوام میں سے تھے خواہ اس بادشاہ کی فوج میں سے تھے، وہ سب کے سب ظالم اس عبادت گاہ کو توڑنے لگے اور انہوں نے ایسے ہی ظلم کا ارتکاب کیا جیسے ظلم کا ارتکاب ان کے بادشاہ امیر شہر نے کیا تھا۔ تو امیر شہر وہ بھی اور اس کی فوج بھی سب کے سب گناہگار تھے۔ اس لیے کبھی بھی حلال حرام کے معاملے میں اور خاص طور پہ انسانوں کے خون کے بارے میں اپنے افسران بالا کی نہیں سننی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، اس حدیث میں دیکھیے کیا آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم جب خود خدا کے عذاب کا شکار ہوتا ہے تو صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ظالمانہ احکامات کی تعمیل کرنے والے بھی اس ظلم کی وجہ سے عذاب میں آ جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک لشکر آئے گا اور وہ فوج آئے گی اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، معاذ اللہ، پر یہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خراب کرتے ہیں اور جن لوگوں کی جرت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ روشن خیالی کے نام پر کفر کو اسلام قرار دیں اور لادینیت کو دین بنائیں اور پورے جہان میں بس ایک عقل مند آدمی رہ جائے، اور اگر وہ پچھلے زمانوں میں ہوتا تو وہ نبوت کا بھی مدعی بن جاتا کہ خدا کا دین جتنا میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا، ایسے ماشاء اللہ مجتہد اعظم کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ وہ کسی دن بیت اللہ کی تخریب کا حکم دے دے۔ قیامت کے قرب میں ایسے ظالم حکمران آ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ظالم اٹھے گا اور وہ فوج کو بھیجے گا تاکہ خدا کے گھر کو گرا دیں بیت اللہ کو. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ جدہ پہنچیں گے تو سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو اپنی نوکری کی وجہ سے آئے ہوں گے اور بیت اللہ کو گرانا ان کا مقصد نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تو سارے ہی دھنسا دیے جائیں گے. البتہ قیامت میں ہر ایک کا معاملہ اس کی نیت کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو زمین میں دھنسائے جائیں گے اور ان کے جنازے نہیں پڑھے جائیں گے اور ان کے لیے رحمت کی دعا عامت المسلمین نہیں کریں گے, یہ خدا کا عذاب کیا تھوڑا ہے؟ قیامت تو آئے گی جب آئے گی نا. دنیا میں چونکہ انہوں نے کسی ظالم بادشاہ کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ اللہ کے اس عذاب کے مستحق ٹھہریں گے, اور خدا کا غضب جب اس فوج پر ٹوٹے گا تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. اور اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ظالم فوج کو بار بار شکست دیتا ہے, ظالم بادشاہوں کو بار بار پکڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ معاذ اللہ حق تعالی شانہ کی زمین پہ آ کے لوگوں کو تھپڑ مارے یا اپنے فرشتوں کو بھیجے کہ پکڑ لو. وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, شکست دلوا دیتا ہے, وہ غیر مسلموں کے سامنے ذلیل و رسوا کروا دیتا ہے فوج کو, مگر ظالم بادشاہوں کی فوج ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتی, اس لیے کہ قیامت میں ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے. تو جریج رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت امیر شہر جب ظلم کا حکم دے اور خاص طور پہ اللہ کے نیک بندوں کے قتل کرنے کا, مارنے کا, عبادت گاہوں کو توڑنے کا, حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا, تو اس صورت میں اس کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے. اور اسی معاملے میں وہ حدیث بھی ہے جب داؤد میں آئی ہے کہ ایک جہاد تھا اور غالباً عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہی تھے, اور آگ ان کی نافرمانی کی بعض فوجیوں نے اور بعض فوج والوں نے ماننے سے انکار کر دیا, تو انہوں نے کہا آگ کا الاؤ لگاؤ, اور لکڑیاں چلائی گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دوں گا کہ تم اس میں جل مرو, لیکن ایسے کیا نہیں انہوں نے. جب یہ لوگ واپس آئے مدینہ منورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا, آپ سے شکایت کی گئی کہ ایسے ہمارے امیر نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اس آگ میں گھس جاتا تو خدا کی قسم قیامت تک واپس نہ آ سکتا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ تھا کہ امیر فوج تمہیں خودکشی کا حکم دے رہا ہے کہ تم مر مٹو, اور تمہیں پتا تھا کہ آگ میں اپنے آپ کو جلانا بغیر کسی وجہ کے یہ حرام ہے. اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ ظالموں کے اشارے پر قربان کر دی جائے, اور اللہ تعالی نے اس لیے زندگی اور روح کا تسلسل قائم نہیں کیا کہ کوئی آدمی احمق اپنے آپ کو بادشاہ عقل مند سمجھنے لگے اور اپنی رعایا کو یوں آگ میں جلانے لگے اور رعایا اس کا حکم مانتی چلی جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسی بات مان لیتے تو قیامت تک اس سے باہر نہ نکل سکتے. حضرت جو بھی تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کوئی بھی, وہ تو بہت عقل مند تھے, انہوں نے تحدید کے لیے, دھمکی دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہ کیا. یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان میں عقل اور دانش مندی نہیں تھی, لیکن ایک چیز ہوئی ان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی, اور اصلاح فرما کے امت کو یہ طریقہ سکھا دیا کہ ہر ایک آدمی کی بات ایسے نہیں مان لینی. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی امیر اور کسی فوج کی, کسی افسر اور کسی بڑے کی اطاعت درست نہیں ہے, جبکہ معاملہ قتل تک پہنچ جائے اور جبکہ معاملہ خودکشی تک پہنچ جائے. اسی لیے کہ جتنے بھی لوگ کسی کے بہکاوے میں آ کر خودکش حملے کرتے ہیں, عام مسلمانوں کی جان مال کو برباد کرتے ہیں اور عامت الناس کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں, یہ شرن درست نہیں, یہ شرن جائز نہیں. بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی اللہ کے حکم کے خام خواہ اللہ کی عام مخلوق پر حملے کرنا اور اللہ کی عام مخلوق کو اذیت پہنچانا اور اپنی جانوں کو اس طرح برباد کرنا شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. اب وہ جس کے کہے پر بھی کرتے ہیں, جو بھی انہیں یہ حکم دیتا ہے, نہ اس کے لیے یہ حکم دینا جائز اور نہ ان کے لیے ماننا جائز. دونوں طرف گمراہی ہے. حدیث میں جو آیا نا, ضلوا وأضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من ائمت المضلین, ان حکمرانوں سے جو گمراہ ہوں. تو ظاہر ہے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ظالم بادشاہ, اس نے امیر شہر نے اپنی فوج کو استعمال کیا ہوگا, جا کر انہوں نے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت خانہ توڑنا چاہا, اور یہ ہوا ہی کرتا ہے. بڑی اچھی بات قرآن کریم میں آئی ہے, ملکہ نے کہی, اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قرية, اور یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, افسدوها, اسے ویران کر دیتے ہیں, تباہی, بربادی, قتل و غارت گری کرتی ہے فوج جب یہ کسی علاقے کو فتح کرتی ہے. وجعلوا عزت اہلها اذلة, اور وہاں کے عزت والوں کو یہ رسوا کر دیتے ہیں, عزت علم والوں کی, عزت دانش مند لوگوں کی, عزت تقوی والے لوگوں کی, اور عزت ان کی جو اللہ کی اطاعت کریں. یہ نشے میں مخمور, اللہ کے نافرمان, خدا کی حدود کا پاس نہ کرنے والے جب غلبہ پاتے ہیں تو ان کا تختہ مشک, جہاں اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں, خدا کا دین بھی بن جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں دین میں بھی یہ مجتہد اعظم ہو گئے. اس ملکہ نے جب بادشاہوں کا ایک قصہ بیان کیا, وہ کزالی کا یہ فارون, اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کے فوجی اگر آ گئے تو وہ بھی یہی کریں گے, اگرچہ اس کا اندیشہ غلط تھا اور نادرست ثابت ہوا. لیکن جو کچھ اس نے کہا, ظالم, بے درد, نا خدا ترس بادشاہ اپنی فوجوں کے ذریعے ایسی تباہی پھیلاتے ہیں, اس لیے جہاں تک ہو سکے ان سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے, جہاں تک ہو سکے ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے, جہاں تک ہو سکے اللہ کے ہاں اپنی شہادت لکھوانی ضروری ہے کہ خدایا جس نے بھی ظلم کیا اور جو فوج بھی بادشاہ کے کہنے پر یہ چیزیں کرنے چلی تھی اور جریج رحمۃ اللہ علیہ کا عبادت خانہ توڑنے چلی تھی, خدایا ان عبادت خانوں کو توڑنے والے اور ان ظالموں سے ہم بالکل بیزار اور بری ہیں. اللہ نے کہا فلا ترکنوا الی الذین ظلموا, اور ظالموں کی طرف مت چھکنا, فتمسکم النار, وگرنہ تمہیں وہ جہنم کی آگ چھو لے گی, جس طرح ان ظالموں کو, وہ بھی اس لپیٹے میں آ جائیں گے اور اس کی جہنم کی آگ کی لپٹے تمہیں بھی پہنچے گی. جریج رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی, اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے پر شعب الایمان میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. یہ جو تھے امام ابو بکر احمد بن حسین البحقی, بحق ایک علاقہ تھا اور وہاں کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً شافعی تھے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شافعی مسلک کے پیروکار ہیں ہر ایک کی گردن پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے, سوائے بحقی کے, کہ بحقی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں, اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 150 ہجری میں, اور 150 ہجری میں انتقال ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو 54 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, اور یہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے ہیں 384 ہجری میں. تو اس اعتبار سے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی 182 برس کے بعد آئے ہیں دنیا میں, لیکن انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا اور بہت خدمت کی ہے اپنے مسلک کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ انہوں نے علمی اعتبار سے سپورٹ کیا ہے, اس لیے شوافع کے فقہا کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہم سب پر ہے سوائے بیہقی کے، کہ بیہقی رحمت اللہ علیہ کا احسان امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر ہے کہ انہوں نے ان کے مسلک کے لیے بہت خدمت کی اور علم حاصل کیا اور کتابیں کھنگالی اور لکھی. یہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شعب الایمان میں اور اس کی بھی چھٹی جلد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان جریج الراہب فقیہا عالما، اگر یہ جریج راہب فقیہ ہوتے عالما صاحب علم ہوتے لعلیما، تو وہ جان جاتے کہ ان اجابتہ امہ، کہ ان کا اپنی والدہ کی بات کو ماننا جواب دے دینا افضل من عبادت ربہ، اللہ کی اس نفلی عبادت سے زیادہ ضروری تھا. افضل کا مطلب زیادہ ثواب کی بات تھی، زیادہ اچھی چیز تھی. تو انہوں نے بجائے والدہ کی بات کا جواب دینے کے بس اپنے دل میں کہا، یا زبان سے کہا ہوگا ممکن ہے، کہ اللہ میری نماز اور میری ماں، اور پھر انہوں نے ماں کی بات سنی، ماں کی بات نہیں سنی اور اپنی نماز پڑھتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جریج فقیہ ہوتے صاحب علم ہوتے تو انہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، مسئلے کا علم ہونا چاہیے تھا کہ نقلی عبادت کو توڑ کر والدہ کی بات کا جواب دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ صوفی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن وہ مسائل کا علم نہیں رکھتے، مسائل میں ان کا دخل دینا درست نہیں، ان کے بتائے ہوئے مسئلوں کو نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ کوئی مفتی اس کی تصدیق نہ کرتے. اسی لیے بار بار کی بات کہی جا چکی ہے کہ یاد رکھو، وہ عالم دین جس کی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو اور اس نے اکابر اور مشائخ کی صحبت کو اختیار نہ کیا ہو، اور وہ صوفی جو صاحب علم اور مفتی حضرات سے مسائل پوچھ کے عمل نہ کرتا ہو، ان دونوں کی بات نہیں ماننی چاہیے. علم اور اس کے ساتھ اصلاح کا جمع ہونا ضروری ہے. بڑے بڑے مشائخ اپنے ان خلفاء کو جنہوں نے بظاہر دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی تھی، انجینئر ڈاکٹر اور اس کے طرح کے لوگ ہوتے تھے، انہیں بھی خلافت دیتے وقت یہ اچھی طرح سمجھاتے تھے کہ تمہاری صحبت سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ، اور لوگ تمہاری طرف رجوع کریں تو تم انہیں اصلاح کے لیے بات بتاتے رہنا، لیکن جب شریعت کے کسی مسئلے کا معاملہ آئے تو خود فقیہ اور مفتی بننے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ مفتیوں سے پوچھ کے خود بھی مسئلے پر عمل کرنا، اور جو تم سے رعایت ہو جائیں انہیں بھی مفتیوں اور علماء کے پاس بھیجنا تاکہ مسائل وہاں جا کر وہ سیکھیں اور علم حاصل کریں. اور اسی طرح اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے علم میں بڑی گہرائی عنایت فرمائی تھی اور ٹھوس علم تھا جن کا، وہ بھی جب کسی کو سند دیتے تھے علم کی تو وہ کہتے تھے یہ سیاہ حروف تو پڑھنا سیکھ گئے ہو اور یہ علم تم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو اب جا کر اپنے جذبات کی، غصہ، حسد، کینہ، جھوٹ، ان سب چیزوں کی کسی شیخ وقت سے اصلاح کرانا، وگرنہ یہ مطلقاً علم اور صرف علم تمہیں تمہارے لیے تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں لے ڈوبے جب تم محض علم کے ادعا اور زور پر لوگوں کے مال کو اپنے لیے جائز قرار دینے لگو، ان کی عزتوں کو بھی اپنے لیے جائز قرار دینے لگو. وہ ان دونوں کی حد بندی کرتے تھے، علم کو اصلاح کے ساتھ اور اصلاح کو علم کے ساتھ، وہ دونوں کنارے باندھ دیتے تھے. اور یہ تو اس وقت کا حال تھا جب لوگ پڑھا کرتے تھے، جب علماء امت میں موجود ہوا کرتے تھے اہل علم. اب تو شہروں کے شہر خالی ہو گئے ہیں اور ایسا صاحب علم، ایسا عالم دین مولوی ملنا جو صرف قرآن کریم کا اردو ترجمہ ہی صحیح طرح سے کر دے، ملنا دشوار ہے. محلوں کے محلے خالی ہو گئے ہیں اور 10-15-20 آیات کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے. علم کا زوال ہے، اور کتابیں پڑھنا، انہیں کھولنا، وہ تو بات بھولی جانی چاہیے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج اگر فقیہ ہوتے، عالم ہوتے، تو یہ بات جان لیتے کہ والدہ کی اطاعت زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ وہ نفلی عبادت میں مصروف رہیں۔ اسی لیے والدین کی اطاعت شریعت میں اس کا وہ مقام رکھا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت نفل عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں شعب الایمان میں امام بحقی رحمت اللہ علیہ، اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں جب سویا تو میں نے دیکھا جنت میں ہوں، اور میں نے آواز سنی ایک قاری کی جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان، لوگوں نے نہیں فرشتوں نے کہا، قالو حارثہ بن نعمان، یہ حارثہ ابن نعمان ہے، نعمان کے بیٹے حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان فرشتوں سے کہا، کذالک البر، ہاں ہاں نیکی تو یہ ہے، کذالک البر، ہاں ہاں نیکی یہ ہے، کذالک البر، ہاں ہاں بالکل اچھا بندہ، نیک بندہ، اس کی بندگی اور عبادت تو یہ ہے۔ وکان ابر الناس بامہ، حارثہ بن نعمان کو جنت میں قرآن پڑھنا یہ اتنا بڑا اعزاز اس لیے ملا کہ ابر الناس بامہ، لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ جتنے لوگ نیکیاں اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ کرتے تھے، حارثہ ان میں سب سے بڑھ گیا تھا۔ حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے تھے، اللہ نے ان کی والدہ کے ساتھ نیکی اور خدمت کو قبول فرما لیا اور اتنا بڑا مقام دیا حارثہ رضی اللہ عنہ کو کہ انہیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ خدا کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی نفلی عبادات سے بڑھ کر اپنے والدین کا خیال رکھے۔ یہ سب اللہ ہی کی راہیں ہیں۔ ایک شخص نفل عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ ہے، ایک شخص عمرہ کرتا ہے یہ بھی اللہ کی راہ ہے، اور ایک شخص اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، یہ بھی خدا ہی کی راہ ہے۔ لیکن ان راہوں میں فرق ہے، عبادت سے خدمت افضل ہے بعض حالات میں، اور جب والدین محتاج ہوں تو وہ زیادہ افضل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پاس سے گزرا، اور وہ آدمی بہت دیکھنے میں باروب شخصیت تھی، بڑا جسم اللہ نے اس نوجوان کو عنایت فرمایا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ لڑکا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تو کیاش ایسے ہو جاتا، یعنی کتنا اچھا ہوتا، ہمیں ایک اچھا فوجی مل جاتا خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ لڑکا جو جا رہا تھا اتنا اچھا طاقتور جسم کا ہے، ہم نے کہا کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی اور ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے اس کے والدین بوڑھے ہوں اور یہ روزی کماتا ہو اپنے والدین کے لیے تاکہ انہیں زندگی کی سہولتیں مہیا کرے، تو فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ممکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، صغار چھوٹے ہوں، اور یہ اپنے ان چھوٹے بچوں کے لیے رزق کما کر جا رہا ہے تاکہ ان پہ اپنے پیسے کو خرچ کرے، فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ دیکھو ممکن ہے یہ اس لیے محنت مزدوری کرتا ہو، لِيُغْنِيهَا عَنِ النَّاسِ، تاکہ اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے۔ کیسی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی بتائی کہ تم اللہ کی راہ کو ایک ہی سمجھے ہو اور وہ جہاد ہے، نہیں، اللہ کی بہت سی راہیں ہیں۔ اگر یہ اپنے والدین کے کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، والدین کو کھلانے کے لیے کماتا ہے تو خدا ہی کی راہ میں ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے تو بھی خدا کی راہ میں ہے، اور اگر خود اپنی ذات کے لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو فرمایا یہ اللہ ہی کی راہ. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو لوگ محنت، مزدوری، دفتر، یہ سارے کام کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو مانگنے سے محفوظ رکھیں، یا یہ کہ اپنی اولاد کو مانگنے سے محفوظ رکھیں اور اپنی اولاد پر خرچ کریں، یا یہ کہ اپنے والدین کے لیے وہ خدمت کے لیے ان کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے کماتے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی راہیں ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کی راہ اللہ ہی کی راہ بتلائی. وسعت سے سوچنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات عالیہ پر نظر رہنی چاہیے تاکہ انسان ذہنی طور پر تنگی کا شکار نہ ہو، اور انسان یہ نہ سوچے کہ فقط ایک راہ جو میں نے اپنا لی ہے بس یہ اللہ کی راہ ہے، اور کوئی اللہ کے لیے کام ہی نہیں کر رہا. ارے بھائی، جو حلال کی کا رزق کما رہا ہے اور محنت کر رہا ہے یہ بھی خدائی کی راہ میں ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ کس کی چیز کو وہ زیادہ قبول فرما لے اور کس کی چیز کو وہ رد کر دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دے، ایک اور اس کا رزق زیادہ ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے نیکی کرتا رہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھے. دو باتیں بتا دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے اور تمہاری عمر میں بھی برکت ہو جائے، تھوڑی عمر ہو اور اللہ تعالیٰ بہت رزق دے دے، جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عبادت کی توفیق دے دے، یہ بھی تو رزق ہے نا، جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ علم بہت دے دے، تو فرمایا دو کام کرتے رہنا، دو چیزیں تمہیں ملیں گی، عمر کی برکت، رزق کی برکت. کس سے؟ دو کام کرتے رہنا، ایک یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا اور اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، جب بھی موقع ملے، وقت ملے، دو چار منٹ کے لیے صحیح اپنے اعزاء کے گھر جانا، ان کی عیادت کرنا، ان کو پوچھ لینا، چلتے چلتے ہی آدمی کبھی رک جاتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں اس حدیث کے ضمن میں آتی ہیں، اور پھر اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں، سوسائٹی اچھی ہو جاتی ہے، معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے. جب بھی کسی کو آخر انسان ہے نا زندگی میں ضرورت پڑتی ہے کسی کا دروازہ کٹکھٹانے کی، کسی سے کچھ بات کہنے کی، مدد حاصل کرنے کی، تو پھر خود بخود ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ رشتہ داروں میں فلاں اچھا آدمی ہے، وہ ہماری حمایت کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اب جو ضرورت ہے تو اس وقت میں اس کو زحمت دے دو، اس کو کہو، وہ انسان کام آ جائے گا. اور ان چیزوں کا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں برکت ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہو جائے گی. لوگ بہت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے، تعویذ دے دیں، دم کر دیں، دعا کر دیں. ارے بھائی، اس سے آسان چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، یہ نہیں کرتے اور تعویذ ڈھونڈتے پھرتے. سب سے بڑی چیز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کئی جگہ پر آئی ہے، مسلم میں، نسائی میں، مسند احمد میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص چیز آپ کو بتائی تھی وفات سے پہلے؟ انہوں نے کہا کوئی خاص چیز نہیں تھی بھائی، جو کچھ عام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی ہمیں بھی تعلیم دی تھی. ہاں اگر تم پوچھتے ہو کوئی چیز تو میرے تلوار کی نیام میں ایک چیز ہے، ایک کاغذ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کہی تھی، وہ لکھ لی تھی، وہ خاص طور پہ میں نے لکھ لی تھی. وہ اخرج صحیفہ، اور انہوں نے وہ کاغذ نکالا، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوب، اور اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ چیزیں انہیں خاص طور سے ارشاد فرما دی تھیں کہ ان کا خیال رکھنا کہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ جانور کو غیر کے نام پر شہرت دے دی، ذبح کیا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، ایک بات، اور اس میں یہ تحریر تھا کہ ولعن اللہ، اور اللہ نے لعنت کی ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے لعنت کر دی، اللہ لعنت بھیج کے فارغ ہو چکا، اور یا پھر یہ بد دعا ہے کہ اللہ کی لعنت پڑے اس شخص پر، من سرق منار الارض، جو زمین میں راستے کے نشانات مٹائے، غور سے سننا چاہیے اس بات کو، جو زمین میں راستے کے نشانات مٹائے اللہ کی لعنت ہے اس پہ، نشانات زمین میں مٹا دیتا ہے راستے کے، مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھنا ہو ہمارے زمانے میں تو جتنے ٹریفک پولیس سائنس لگاتی ہے کہ یہ روڈ ادھر ٹرن کر رہی ہے، یہ اس گاؤں کی طرف جا رہی ہے، یہ اس شہر کا راستہ ہے، اتنے کلومیٹر باقی رہ گئے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ اشتہارات چسپا کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ کی لعنت سمیٹتے ہیں، اور اس سے زیادہ بدترین صورتحال یہ ہے کہ جو دینی مدارس اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے بڑے بڑے اشتہارات ان بورڈز پہ لگا دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کو راستہ ملنا چاہیے، جہاں سے مسافروں کی رہنمائی ہونی چاہیے، تو یہ دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ کی لعنت سمیٹ رہے ہیں؟ کبھی بھی نشانات کو نہیں مٹانا چاہیے، سب لوگوں کو پتا ہے گاؤں میں کہ اس پتھر کے ساتھ مڑ جائیں، اس پگڈنڈی کے ساتھ مڑ جائیں، یہ بننا ہے، اس بننے سے اتنا چلیں تو فلاں جگہ آتی ہے، اب ایک آدمی آ کے اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے، دوسرا اس بننے کو ختم کر دیتا ہے بغیر ضرورت کے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اپنی زمین ہے، اب تعمیر ہے یا کوئی چیز ہے، چلیے وہ تو ضرورت کے درجے میں آئی نا، یہ بغیر ضرورت کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، تو لعنت ہے اس پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اس لیے بھی فرما دیا تھا کہ ان کے زمانے میں صحراؤں میں قافلوں کے قافلے چلتے تھے انہی بنیادوں پر کہ فلاں جگہ تمہیں ایک پودا مل جائے گا، فلاں جگہ کنواں مل جائے گا، اس طرح چلو گے تو اس راستے میں یہ نشان تمہیں مل جائے گا، اور لوگ جب ان کو مٹاتے تھے تو مسافر تڑپ تڑپ کے جان دیتے تھے صحرا میں، اور راستہ نہیں ملتا تھا، تو مسافروں کو تنگ کرنا، اللہ کی مخلوق کے لیے گمراہی کا سامان کرنا، اس پہ لعنت آئیے، یہ تو حال ہے زمین کے راستے مٹانے پہ، اور جو دین کے شاعر کو مٹائے اور دین کی باتوں کو مٹائے تاکہ لوگ گمراہ ہوں اور اللہ تک نہ پہنچ پائیں، اور وہ بدعت کو سنت سمجھنے لگیں، اور شرک اور کفر کو اسلام سمجھنے لگیں، اور جو دین روشن خیال کے نام پہ پیش کیا جائے اس کے مطابق زندگیاں اپنی سنوارنے لگیں جبکہ حقیقت میں وہ تباہ کر رہے تھے، ایسے لوگ کس لعنت کے پھر مستحق ہونے چاہیے؟ خود سوچ دینا چاہیے، اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا علی رضی اللہ عنہ کا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ولعن اللہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اپنے والدین پر لعنت کرے، والدین پر لعنت کرنا دونوں طرح سے ہوتا ہے ولیعذ باللہ، ایک تو لڑائی جھگڑا گھر میں ہوا اور ماں باپ پر لعنت بھیجنے لگا، یا ایسی حرکت کرے کہ لوگ اس کے ماں باپ پہ لعنت کریں، لوگ کہیں لعنت ہو ایسے باپ پہ جس کی یہ اولاد ہے، لعنت ہو ایسی ماں پہ جس نے یہ اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، تو اب حقیقت میں یہ آدمی باعث بنا ہے، موجب بنا ہے لعنتان کا، تو اس لیے اس پر اس نے اپنے والدین کے لیے لعنت لوگوں کی زبان سے نکلوائی، اس پہ لعنت پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو دین میں کسی نئی چیز ایجاد کرنے والے کو ٹھکانہ دے، یعنی جن لوگوں نے دین میں بدعات کو رائج کیا ان کی عزت توقیر احترام اس طرح سے کیا جائے کہ ان بدعات کو فروغ حاصل ہو، ان نئی باتوں کو جو دین میں جاری کر دی گئی ہیں لوگ قبول کر لیں، تو برات کا اظہار کرنا چاہیے بدعات سے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ چیزیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے آبا و اجداد کو اور لوگ اس کے والدین کو گالیاں دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. اور اس میں والدین کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ ایسے نہ ہو کہ اولاد کی غلط تربیت کی وجہ سے معاشرے میں ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان سے لانتے بھیجتے رہے. اور اسی طرح والدین کی نافرمانی اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا کہ اپنے والدین کی نافرمانی بھی نہ کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ منع فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی ان کی نافرمانی کرے. بہت سے معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں, آدمی کو چاہیے کہ صبر اور تحمل سے کام لے اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہی رہے. اتنی تعلیم تھی اس کی. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے, اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام میں امام تھے اپنے زمانے میں, لبنان میں اب بھی ان کی قبر موجود ہے. اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی طرح 150 چلتا رہا ہے. لوگ انہی کے فتوے پہ عمل کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ان کے ماننے والے تھوڑے رہ گئے اور ہوتے ہوتے یہ مسلک مالکی مسلک میں جا کر ضم ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان کے آدمی تھے. اپنی روایت میں ذکر کرتے ہیں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے سجدوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے. عروہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم اغفر للزبیر بن عوام, اللہ میرے والد زبیر ولی اسماء بنت ابی بکر اور میری والدہ اسماء ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دے. اتنی نیکی تھی اپنے والدین کے ساتھ, اتنا ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا حال بھی یہی آتا ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اس وقت, اور انہوں نے اپنی والدہ کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھایا, چلتے رہے, یہاں تک کہ والدہ کی تدفین کے بعد گر گئے سجدے میں اور بار بار درخواست پیش کرتے رہے کہ اللہ ان کی غلطیوں سے درگزرو, پروردگار ان کی مغفرت فرما. ایسا تعلق تھا. اور یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں ان کی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اپنی ماں اپنے باپ کا گویا کہ غلام سمجھتے تھے اور ان کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے تھے. اتنے والدین کے اطاعت گزار تھے کہ تابعین میں تبع تابعین میں یہ معتمر بن سلیمان ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے سر سے جوئیں نکالتے تھے, ماں کا سر دھوتے تھے. یہ نیکی تھی. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعین میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے احادیث بھی بیان کی ہیں, اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کے تو امام ہیں. ان کے متعلق آتا ہے کہ اتنا علم, لوگوں میں اتنی شہرت, اللہ کے ساتھ اتنا تعلق, اس کے باوجود صبح اور شام باورچی خانے میں جاتے تھے اور اپنی والدہ کے لیے مختلف قسم کے حلوے تیار کرتے تھے اور ماں کو کھلاتے تھے. یہ سب کیا تھا؟ یہ اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دی تھی, اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ انہوں نے سیکھی تھی. طلق ابن حبیب رحمت اللہ علیہ, بڑا مقام ہے ان کا حدیث میں, اور وہ اپنی والدہ کے لیے کیا کرتے تھے؟ محنت مزدوری کر کے لاتے تھے اور والدہ کو کھانا کھلاتے تھے, مزدوری کرتے تھے, محنت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ حقوق تھے والدہ کے جو ان کے ذمے آ گئے تھے, اس کو پورا کرتے تھے. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے, اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے, محمد بن منقدر یہ کہتے تھے اپنے بھائی عمر کے متعلق، ان کے چھوٹا بھائی تھا عمر، کہتے ہیں میرا بھائی ساری رات نماز پڑھتا رہا اور میں رات بھر اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اور میں اپنی والدہ کے پاؤں دبانے کو اس بھائی کی نفل عبادت سے اچھا کہتا ہوں۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں بجائے اس کے کہ میں نفل نماز میں لگ جاؤں۔ اور وہ صحیح بات تھی، وہ تو اتنے بڑے لوگ تھے کہ ہم جیسے نالائکوں کی کیا تصحیح اور کیا تردید اور کیا اس پہ بحث کرنا، وہ اس سے بہت بلند و بالا تھے۔ جریج رحمت اللہ علیہ کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی والدہ کی بات کو سنتے اور نفل نماز کو توڑ دیتے۔ فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اسے اندازہ ہو کہ اس وقت والدین نے یا بچوں نے یا کسی بھی انسان نے جو مجھے پکارا ہے تو اس کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی تو نماز کو توڑ دے، چاہے فرض نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اور لوگوں کی مدد کرے۔ ڈاکٹر ہے، فرض نماز پڑھ رہا تھا اور حادثہ ہو گیا، ٹریفک میں گاڑیاں ٹکرا گئیں، اندازہ ہو گیا کہ میری ضرورت ہے، فرض نماز کو مختصر کر کے مکمل کرے یا پھر توڑ دے، دونوں صورتیں جائز۔ اور نفل پڑھ رہا ہے، اور نفلی عبادت میں اگر والدین بلاتے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ جائے اور ان کی مدد کرے۔ اور عام عوام کے لیے نفلی حکم نہیں ہے کہ عام عوام میں سے کوئی اسے مدد کے لیے پکارتا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ یہ مدد کرنا اس وقت ایسا بھی فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے دو منٹ اگر تاخیر بھی ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر نفلی عبادت کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہوں رات بھر، اور میرا بھائی نماز پڑھتا ہے رات بھر، اور میری رات اس کی رات سے اچھی ہے۔ اور ایک جگہ آیا انہوں نے کہا اگر میرا بھائی کہے کہ ہم اپنی راتوں کو تبدیل کر لیں تو میں تو کبھی بھی والدہ کی خدمت کی کرنے کی وجہ کرنا جو ہے اپنے بھائی کی عبادت پر قربان نہ کروں۔ مصر رحمت اللہ علیہ، مصر ابن قدام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے معاصر تھے، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، محدث تھے، لوگ جاتے تھے ان سے حدیث سننے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ رات کو پانی مانگا تو مصر رحمت اللہ علیہ اتنی عظمت کے باوجود، اس مقام کے باوجود، اس علم اور تقویٰ کے باوجود اٹھے اور پانی کا برتن بھرا، اور جتنی دیر میں واپس آئے والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ فقام علی رجلیہ، دونوں پاؤں پر رات بھر کھڑے رہے، بید ہلکوز اور ان کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، الی ان اصبحت، یہاں تک کہ والدہ جب صبح اٹھی نماز کے لیے تو فسقاہا، بیٹے نے پانی پلایا اور پھر جا کے واپس لیٹا۔ یہ حال کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کی نافرمانی منع ہے، ان لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ برائی نہیں کی جا سکتی، تصور نہیں کیا جا سکتا، ماں باپ کی عزت، ادب، احترام اس کا خاص مقام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی سہیلیوں کو دیکھو، اپنے والد کے دوستوں کو دیکھو، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور اسے گدھے سے اترے اپنی سواری سے، خچر سے، اور اسے بٹھایا، اس کے سر پر رومال باندھ دیا تاکہ گرمی کی وجہ سے وہ تنگ نہ ہو، اور بڑی عزت کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی سواری کا جانور دے دیا، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو ایک درہم دو درہم میں بھی خوش ہو جاتا، دیہاتی بوڑھا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ دیہاتی بھی ہے اور یہ بوڑھا بھی ہے، لیکن کیا کروں، میرے والد کا دوست بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی تعظیم کرنی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان من البر، اور لوگوں نیکیوں میں سے نیکی ہے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نیکی کرو جو تمہاری ماں سے ملنے آیا کرتی تھی اور تمہاری والدہ ان سے ملنے جاتی تھی. وَإِنَّ مِنَ الْبِرِّ اور لوگوں نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھو. تمہارے والد جہاں جاتے تھے اور جو ان سے ملنے آتے تھے ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. فرمایا یہ بھی تمہاری اپنے والدین ہی کے ساتھ نیکی ہے. تو ہماری سوسائٹی میں والدین کے انتقال کے بعد ہم لوگ جو بھول جاتے ہیں کہ والدہ کی سہیلیاں کون, والد صاحب کے دوست کون ہیں, اور برسوں میں بھی انہیں یاد نہیں کرتے, کہ طرز عمل بدلنا چاہیے. حاضر ہو جائے, مل لے, تو وہ بھی جانتے ہیں کہ اس لڑکے کو مجھ سے کیا غرض ہے. کچھ نہیں, اس کے والد ہمارے دوست تھے, بس اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے اب یہ آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن ان سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے, اور ان چیزوں سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے, اور انسان زندگی میں اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں سے جس کے والد کا انتقال ہو جائے, الاکبر من الاخوة بمنزلۃ الاب, تو یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا بھائی تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. عمر بن سعید بن عاص اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے متعلق ایسا ہی حق بنتا ہے جیسے والد کا حق تھا, اور والد کی بجائے اب یہ بڑا بھائی جو ہے والد کا قائم مقام ہو گیا ہے, تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھے. دونوں طرف کو باندھ دیا کہ چھوٹے بہن بھائی بڑے بھائی کو والد کی جگہ پہ سمجھیں, اس کے ساتھ نیکی کریں. اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کا عزت ادب اور احترام ضروری ہے. اور بڑے بھائی کو بتا دیا کہ والد کا انتقال ہو گیا, اب یہ چھوٹے بہن بھائی تمہارے لیے تمہاری اولاد کی حیثیت میں آ گئے ہیں, تو جتنا تم اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرتے ہو ان چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی اتنا ہی رکھنا. شریعت نے سارے معاشرے کو باندھا ہے, اس زندگی کی تلقین نہیں کی کہ انڈیویجل لائف ہونی چاہیے, پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے, سب سے قطع تعلق کر کے جا کے ایک فلیٹ لے لو اور پھر بس وہیں پڑے رہو, مر جاؤ تو لاش گل سڑ جائے اور کوئی جنازہ پڑھنے پوچھنے تک نہ آئے, اور زندہ رہو تو ساری دولت سارا پیسہ جو کچھ ہے بس اس میں کوئی نیکی اور کسی خیر کے کام کی توفیق نہ ہو. یہ ہے مغربی تہذیب کی وہ وبا جو اب ہمارے ہاں لوگ اس معاشرے میں لانا چاہتے ہیں کہ الگ فلیٹ لے لو, الگ گھر لے لیں, کسی سے کوئی تعلق نہ رہے. تو پھر جنازہ پڑھنے کے لیے کون آئے؟ کمیٹی والے؟ چارپائی کون اٹھائے؟ یہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بندوبست بھی کر لینا چاہیے جو مغربی معاشروں میں ہے, امریکہ, آسٹریلیا, یورپ پورا دیکھ لیں, فنرلز ہومز ہیں نا کہ وہاں پر کفناتے ہیں, دفناتے ہیں اور تابوت تیار کر کے رکھ دیتے ہیں. بس اب جس کا جی چاہے آ جائے اس تابوت پہ جنازہ پڑھنے, نہ جی چاہے نہ آئے. اور حتیٰ کہ یہ بھی بندوبست ہے کہ اگر وہاں وصیت کر دی جائے کہ میری لاش کو جلا دو تو جلا بھی دیتے ہیں. یہ معاشرہ اگر بنانا ہے تو پھر بڑے شوق اور خوشی سے نہ اپنے والدین کا خیال کرے, انڈیویجل لائف, آزادی کی زندگی, یہ لگ جاتا ہے پتہ جب گھٹنوں میں پانی پڑتا ہے اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا کہ تنہائی گزرے, اور لوگوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی ہوتی تو پھر وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم نظر آنے لگتا ہے. یہاں اسلام نے یہ نہیں سکھایا, اللہ نے باندھ کے رکھا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جو چھوٹی نسل آ رہی ہو اپنی بڑی نسل کا خیال رکھو, یعنی اپنی والدہ کی سہیلیوں کا اور اپنے والد کے دوستوں تک کا. تو نسلوں کو آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے ملا دیا ہے تاکہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے, اسے پتا چلے کہ میرے والد کے دوست ہیں, میرے چچا ہیں یہ سارے, اور میری یہ ساری خالائیں ہیں, اور انہیں بھی پتا ہو یہ ہمارا بھانجا اور بھتیجا ہے. یہاں تک کہ بڑے بھائی کے متعلق کہہ دیا کہ وہ تمہارے لیے باپ کے حکم میں آ گیا ہے اور اس کے لیے تم اولاد کے حکم میں آ گئے. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی ذکر گزرا ہے, جریر ابن حازم رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے, اور ابن حازم غالباً تابعین میں سے ہیں, یا تبع تابعین میں سے ہیں یہ تو دیکھ لینا, تاریخ سے پتا چل جائے گا, مگر تھے بڑے آدمی. حدیث میں بڑا مقام ہے ان کا. وہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور میرے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، تو میں اپنے قتل پہ بڑا خوف زدہ ہوا، آنکھ کھل گئی. بس خواب تو یہ مختصر سا تھا، تو میں چلا گیا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے والدین میں کوئی زندہ ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی؟ قل تو نام. میں نے کہا جی وہ زندہ ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور یہ خواب بتاتا ہے کہ تم نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، توہین ان کی کر دی ہے، رشتہ ان کے ساتھ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ نہ کر، اس خواب میں تجھے منع کیا گیا. تو کہتے تھے میں محمد بن سیرین رحمت اللہ کی تعبیر پر حیران رہ گیا، کیونکہ واقعی میرے درمیان اور میرے بڑے بھائی کے درمیان کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اور میں نے ان کی توہین کر دی تھی، اور پھر میں گیا اور میں نے توبہ بھی کی اور ان سے معافی بھی مانگی اور انہیں منایا. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے انہیں خواب میں دکھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، اللہ نے چاہا کہ دنیا میں ہی ان کی اصلاح ہو جائے، بجائے اس کے کہ بھائی ناراض رہے اور آخرت میں جا کر ان چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے اور آخرت میں جا کر اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے. اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کے ساتھ ایسے بھی کرتا ہے کہ دنیا میں ہی ایسے اسباب اور سامان پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ قیامت میں اللہ کے ہاں جا کر کوئی اونچ نیچ کو دیکھیں، وہ یہیں اپنی اصلاح کر لیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ کہتی تھی میرے پاس میری والدہ آئیں اور انہیں کچھ چیزیں چاہیے تھی، لیکن تھی وہ مشرکہ. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی اور اس زمانے میں مومن مشرک سب میں نسبت ناتے جاری تھے، اللہ نے حرام نہیں کیے تھے اس وقت تک. تو اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سوچا ہیں تو یہ میری والدہ لیکن ہیں تو مشرکہ ہی، تو میں ان کے ساتھ نیکی کروں یا نہ کروں؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان مشرکوں کے ساتھ جنہوں نے تم سے دین پر جہاد نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، جنہوں نے یہ دو جرم نہیں کیے، تمام عورتیں اور بچے، اور وہ مشرکین جو امن کے ساتھ رہے ہیں، نہ انہوں نے تمہارے خلاف لڑائیاں کی ہیں نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، یہ دو جرم ان سب نے نہیں کیے نا، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لینا اللہ نے اس سے تو نہیں روکا، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف سے کام لیتے ہیں. تو یہ آیت بعض حضرات کہتے ہیں نازل اسی معاملے میں ہوئی تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے متعلق. تو اللہ تعالی نے والدین کا اتنا حق رکھا ہے کہ اگر وہ شرک بھی کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ نیکی کی جائے گی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ شرک ہی کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم بھی شرک کرو تو ہاں یہ ان کی بات نہ ماننا، یعنی شرک میں ان کی اتباع ان کی پیروی جائز نہیں، اور اس کے علاوہ جو کام ہیں جو حلال اور حرام کے درجے تک نہیں پہنچے ہوئے، اور جو باقی عام زندگی میں روٹین کے مطابق نیکیاں کی جاتی ہیں، وہ مشرک والدین کے ساتھ کی جائیں گی، تو مومن اور مسلمان والدین کا مقام تو یقیناً اس سے بلند و بالا ہے. اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھے اور ان لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے جو اس کے والدین کے دوست اور ان کی سہیلیاں.